شہد تار پر ہر آن رحمت کی نظر رکھنا، کرے دن رات یہ سنت کی خدمت یا رسول اللہ.
الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ. اسلامی بھائیو اور اسلامی بہنوں، الحمدللہ عز و جل خالق کائنات جل جلالہ کی زمین پر عشق رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا مدنی جام تقسیم کرنے والے ایسے مرد کامل اب بھی موجود ہیں جو فیشن کی آفت میں گرفتار لوگوں کو پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنت کریمہ کا اسیر بنانے کے خواہاں ہیں. یہ اللہ عز و جل کا خاص کرم ہے کہ اس نے ہمیں اس پرفتن دور میں تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کا ماحول اور شیخ طریقت امیر اہل سنت ابو بلال حضرت علامہ مولانا محمد الیاس اطفار قادری رضوی دامت برکاتہم العلیہ جیسے ولی کامل کی صحبت باثر سے نوازا. یقیناً امیر اہل سنت دامت برکاتہم العلیہ ان عظیم ہستیوں میں سے ایک ہیں جن کی مخلصانہ جد و جہد کی برکت سے ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں مسلمان بالخصوص نوجوان برائیوں سے تائب ہو کے نیکیوں کی راہ پر گامزن ہو چکے ہیں. الحمدللہ عز و جل بلا مبالغہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العلیہ نے اپنے سنت و بر بیانات کے ذریعے لاکھوں مسلمانوں کے دلوں میں مدنی انقلاب برپا کر دیا. لہذا تمام اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں اس بیان کو توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں.
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.
الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله.
بھائیو، رجب المرجب میں سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عرس شریف منایا جاتا ہے. اسی مناسبت سے آج آپ کی خدمت میں حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ کے کچھ مناقب اور حالات پر عرض کروں گا. حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اہل بیت سے ہیں اور بہت ہی قریبی اہل بیت سے ہیں، بہت مشہور ہیں، بچہ بچہ ان کے نام سے واقف ہیں اور الحمدللہ مسلمان بڑے شوق سے ان کے ایصال ثواب کے لیے کونڈ کراتے ہیں. حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تابعی تھے اور زبردست ولی اللہ بھی تھے اور بے حد باعمل تھے اور ساتھ ہی منکسر المزاج بھی تھے. اور یہ یاد رکھیے کہ ان کی ساری جو ہے سادگی، ان کی ساری عاجزی، یہ اللہ والوں کا ترہ امتیاز ہے. انہیں جو اکڑے اور پھوں پھا کرے، تکبر کا مظاہرہ کرے، اس کو جھاڑا اس کو لتاڑا، تو اس طرح کی ولایتیں نہیں ملتی، نہ اس طرح بزرگی حاصل ہوتی. بھلے کتنے ہی بڑے خاندان سے وہ وابستہ ہو، اس کی شرافت نسب اپنی جگہ پر ہے، لیکن بزرگی جو ہے یا ولایت ہے وہ اپنی جگہ پر. اولیاء کرام کا خاصہ رہا ہے کہ وہ بڑے منکسر المزاج، سادہ اور نرم خو ہوتے ہیں، اور ان کا بھی یہی حال تھا. بلکہ اس قدر عاجزی تھی ان میں اور اس قدر خوف خدا تھا کہ اس بات سے آپ اندازہ لگائیں کہ ایک مرتبہ سیدنا داؤد طائی رحمت اللہ تعالیٰ نے، کہ یہ بھی اس وقت کے بہت بڑے عالم، بہت بڑے ولی اللہ اور امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد رشید تھے، بہت خائفین میں سے تھے، اللہ کے خوف رکھنے والوں میں ان کا شمار ہوتا تھا، تو آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عرض کیا کہ حضور آپ تو سید صاحب ہیں، اہل بیت ہیں، آپ مجھے کوئی نصیحت فرمائیں. آج کل اگر کسی کی تعریف کی جائے کہ آپ تو بھائی ماشاء اللہ بڑے بزرگ ہیں، اللہ والے ہیں، نیک آدمی ہیں، بڑے عاشق رسول ہیں، تو وہ پھولا نہیں سماتا، پھول جاتا. لیکن جو اصل مال ہوتا ہے نا، اس کا حساب ہی کچھ ہوتا ہے. خالی ڈبہ تو بالکل واقعی بچتا ہے، اگر ہم جیسے مطلب خالی ڈبوں کی کوئی تعریف کر دے تو وہ کان کھول کے دوبارہ سنتا کہ بھائی کیا کہا آپ نے، ذرا مطلب اپنی تعریف خوش آتی اچھی لگتی ہے، لیکن اللہ والے اپنی تعریف سے گھبراتے. جب یہ کہا کہ آپ اہل بیت سے، آپ سید صاحب ہیں، آپ کچھ نصیحت کریں، بس خلاص وہ انکساری کا مظاہرہ کیا کہ کوئی کر کے دکھائے. سبحان اللہ، اتنے بڑے ولی اللہ ہونے کے باوجود آپ خاموش ہو. تو پھر دوبارہ یہی بات دہرائی کہ حضور اہل بیت ہونے کے ناطے کہ اللہ نے آپ کو اتنی بڑی فضیلت بخشی ہے، آپ کچھ نصیحت کریں کہ اتنا بڑا آپ کا خاندان عالی شان، تو آپ کو تو نصیحت کرنا ہی چاہیے، آپ لوگوں کا تو منصب یہی ہے. یہ سن کر حضور سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انکسارا فرمانا شروع کیا، اے بھائی تم مجھے مطلب ہے کہ اس طرح سید صاحب اور اہل بیت کے تعلق سے نصیحت کی بات کرتے ہو، مجھے تو یہی خوف کھائے جا رہا ہے کہ کل بروز محشر میرے جد امجد میٹھے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہیں یہ سوال نہ کر بیٹھے کہ تو نے میری اتباع کیوں نہیں کی. مجھے تو یہی خوف لائق ہے کہ میرے نانا جان کہیں کل قیامت میں مجھے نہ کہہ دیں کہ تو نے میری اتباع کیوں نہیں کی، کہ میں تو آج جی کے طور پر تو گناہگار ہوں، ان کی اولاد میں ضرور ہوں لیکن میرا عمل ایسا نہیں، تو کہیں ان کے سامنے میں شرمندہ نہ ہو جاؤں. پھر فرمایا کہ اس لیے کہ نجات کا تعلق نسب پر نہیں، خاندان پر نہیں، بلکہ نجات کا دار و مدار تو اعمال صالحہ پر ہے، نیکیوں پر. یہ انکسار فرما رہے ہیں کیونکہ تو بہت ولی تھے، بہت بڑے ولی تھے. تو یہ سن کر سیدنا داؤد طائی رحمت اللہ تعالی علیہ کو بہت عبرت ہوئی، اور آپ نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا، یا اللہ جب تیرے محبوب کی اولاد کے خوف کا یہ عالم ہے، یہ اتنا ڈرتے ہیں تجھ سے، تو میں تو کس گنتی اور کس شمار و قطار میں ہوں، اور میں کس چیز پر ناز کروں، کس چیز پر فخر کروں. یہ بزرگوں کی بات ہے، ادھر وہ انکساری کر رہے ہیں، ادھر یہ انکساری کر رہے ہیں، یہ بھی کام نہیں. سیدنا داؤد طائی رحمۃ اللہ علیہ بے شک تعداد سے نہیں ہے لیکن زبردست ولی اللہ، اور ایسے مطلب یعنی کہ زبردست تاریخ دنیا تھے کہ ان کے ورثے میں کچھ کرام آئے تھے والد کے انتقال کے بعد اور کچھ کمرے آئے، تو اب انہوں نے کمانے کی ضرورت محسوس نہ کی. اب نہ وہ کماتے نہ کاروبار کرتے، ان کو ضرورت نہیں تھی، ان کے پاس پیسے موجود تھے، تو اسی میں یہ گزارا کرتے رہے. اور مکان اگر بوسیدہ ہو جاتا، ٹوٹ پھوٹ جاتا، دوسرے اس کی تعمیر بھی نہ کرتے، دوسرے کمرے میں آ کر گزارا کرتے، عبادت کرتے، اور ہمیشہ غمگین رہتے تھے اللہ کے خوف سے. ایک بار کسی بزرگ نے ان کو دیکھا کہ خوش دوڑے دوڑے جا رہے ہیں، تو پوچھا کہ داؤد خیریت تو ہے، کہاں بھاگے بھاگے جا رہے ہیں؟ تو فرمایا کہ میں ابھی ابھی آزاد ہوا ہوں، کہیں پھر پکڑ نہ لیا جاؤں. آنکھ کھل گئی، وہ اللہ والے تھے، فوراً سمجھ گئے کہ ہو نہ ہو داؤد طائی رحمت اللہ علیہ کا انتقال ہو گیا. چنانچہ معلومات کی تو پتا چلا جس وقت خواب میں دیکھا تھا تو وہی وقت تھا کہ ان کی روح نے پرواز کی تھی. تو بھاگے بھاگے جا رہا ہوں کوئی پکڑ نہ لے، اس کے معنی یہی ہے کہ مطلب الدنیا سجن المؤمن ہے وجنت الکافر، دنیا مومن کے لیے قید کر اور کافر کے لیے جنت. تو مومن اس قید سے آزاد ہوتا ہے انتقال کے بعد، جب تک زندہ رہتا قید میں رہتا، اور کافر جو ہے ظاہر ہے کہ وہ پہلے آزاد رہتا ہے، مادر پدر آزاد ہوتا ہے اس کو کون بولنے والا، اور جیسے ہی مرتا ہے وہ قید کر لیا جاتا ہے، اور ایسا قید کرتا ہے کہ یاد کرتا ہے. تو دونوں کا احوال مختلف ہے، مومن دنیا میں قید ہے، کافر مرنے کے بعد قید ہے، آزاد ہے مرنے سے پہلے. ہمارے ہاتھ قید ہیں، ہم اپنی مرضی سے نہیں کر سکتے، اس کے پیسے کھا لیا اس کو اٹھا کے رکھ دیا، ہے نا. ہماری آنکھیں قید ہیں، ہم اپنی مرضی سے نہیں دیکھ سکتے سوائے اس کے شریعت نے اجازت دی. قرآن کو دیکھیں، مسجد کو دیکھیں، نیک لوگوں کو دیکھیں، علماء کو دیکھیں، بزرگوں کو دیکھیں، ہے نا. اللہ دکھائے تو کعبہ دیکھیں، وہ دکھائے تو مدینہ دیکھیں. تو یہ آنکھیں قید ہیں، ہم اپنی مرضی سے چاہیں کہ بھائی ہم غیر عورت کو دیکھیں نا، ہم کسی مطلب ہے کہ بے ریش لڑکے کو یا کسی مرد کو اس طرح دیکھیں کہ ہمیں لذت محسوس ہو رہی ہے. یہ خفیہ مطلب ہے کہ وہ ہوتی ہے کشش، کہ جس کو دل بہلاتا ہے بندہ، نہیں مجھے ایسا نہیں ہوتا. داؤد طائی رحمت اللہ علیہ بھاگے بھاگے جا رہے ہیں کہ میں آزاد ہو گیا ہوں، کہیں پھر پکڑ نہ لیا جاؤں، میں دنیا سے رخصت ہو گیا تو دنیا میں تو میں قید تھا، کہیں ایسا نہ ہو کہ پھر مجھے دنیا میں ڈال دیا جائے، پھر قید کر لیا جائے. اتنے خوش ہست دنیا جنتا کفارا اہل ظلم و فسق آ اشرار را. مولا روم رحمت اللہ علیہ فرماتے کہ یہ دنیا کافروں کے لیے، ظالموں کے لیے، فاسق و فاجر کے لیے تو جنت ہے، مگر بہر مومن ہست زندہ ای مقام، نیست زندہ جائے عیش و احتشام. لیکن یہ دنیا مومن کے لیے تو ہے قید خانہ، اور قید خانہ آرام و آسائش کا مقام نہیں. قید خانے میں راتیں نہیں, قیدی قیدی ہوتا ہے آزاد آزاد, لیکن اس قید میں محبوب کی زلفوں کے اسیر رہنے میں اور قید میں جو لطف ہے وہ آزادی میں ہے بھی نہیں. یہ بھی سمجھ لیں, جو لطف ان کی غلامی میں ان کی بندگی میں وہ لطف کہیں. تو اتنے بڑے ولی اللہ سارا سال روزہ رکھے اور 40 سال مسلسل انہوں نے روزے رکھے, لیکن اخلاص کا عالم یہ تھا کہ گھر والوں تک کو خبر نہیں ہوئی کہ روزہ رکھتے. ہم تو مطلب ڈبے کی طرح بچتے ہیں کہ کسی طرح میرا حال کھل جائے کہ میں نے روزہ رکھا, پتا چل جائے وقت کسی کو. ابھی جو میں نے نماز پڑھی وہ تہجد تھی, کسی کو معلوم ہو جائے کہ میں نے تہجد پڑھی, کسی کو کسی بہانے معلوم ہو جائے کہ میں روزانہ 1000 درود پڑھتا ہوں یا 2000 پڑھتا ہوں. تو بہرحال یہ کہ سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ پر بات چلی تھی, ابھی داؤد طاہر رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ میں نے عرض کیا, 40 سال روزہ رکھا, گھر والوں کو پتا نہیں چلا کہ اس نے روزہ رکھا. وہ کرتے کیا, وہ جب باہر نکلتے تو کھانا لے لیتے, اپنا ساتھ توشہ دان لے لیتے, اور پھر جا کر کسی کو غریب مسکین دے دیتے. گھر والے سمجھتے ہیں جائیں گے کھا لیں گے, جیسے کئی لوگ کاروبار پہ جاتے ہیں توشہ دان ان کا آتا جاتا ہے, گھر والوں کیا پتا کھایا نہیں کھایا, وہ کر دیتے. اسی طرح پھر وہ شام کو جب گھر آتے تو کھانا کھا لیتے, تو غروب آفتاب کے بعد کھانا تو روزہ والوں کے لیے ہو ہی گیا. جب گھر پہ کھایا تو گھر والوں کیا پتا کس کا روزہ تھا, جب تک خود ذکر نہ کر. 40 سال رہنا نکالے, یہ ان کے حالات میں لکھا, اتنا مطلب اخلاص تھا. اور ہمارا تو بس اللہ تعالی ہمارے حال اظہار پر رحم فرمائے اور ہمیں کردار کے اخلاص نصیب فرمائے. جو عمل خالص ہوتا ہے وہ بہت پیارا ہوتا ہے, بہت ہی زبردست, مطلب یعنی کہ وہ عمل ہوتا ہے کہ جو خالص اللہ کے لیے, ورنہ ملاوٹ ہو گئی غیر کے لیے, غیر تعریف کریں غیر واہ واہ کریں تو پھر وہ کام خراب. تو سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کو جب کہا گیا کہ آپ سید صاحب ہیں تو انہوں نے بالکل اپنی انکساری کا مظاہرہ شروع کر دیا. الحمدللہ تکبر نسب مسئلہ شرعی, تکبر نسب حرام ہے. یہ مطلب یہ مسئلہ کہ اپنے نسب پر اعلیٰ خاندان پر فخر کرنا, تکبر کرنا یہ حرام ہے. جان اتنی زبردست آپ کی کہ خلیفہ وقت منصور آپ سے ناراض تھا, امام جعفر صادق, تو اس نے ایک رات اپنے وزیر کو حکم دیا کہ جعفر صادق کو میرے روبرو پیش کرو, میں مطلب اس کو قتل کرانا چاہتا ہوں. کیونکہ حسد خور تو ہوتے ہیں, حدیث پاک میں آتا ہے محبوب کی حدیث صلی اللہ علیہ وسلم, ہر ذی نعمت حسد کیا جاتا ہے. جس کو کوئی نعمت مل گئی, اب کوئی دولت مند ہے تو خامہ کا لوگ اس سے چڑھتے ہیں, کسی کے پاس کوئی عہدہ ہے تو کئی ایسے ہوں گے جو سامنے سلوٹ ماریں گے, اندر سے خار کھاتے ہوتے حسد کرتے ہیں کہ کسی طرح اس کو زبان لگ جائے. کسی کی شہرت ہو گئی تو بھی لوگ جلتے ہیں. کسی کا کام کسی بھی فیلڈ میں ہو, بے شک وہ مذہبی فیلڈ میں ہی ہو, اگر وہ کام میں کامیاب ہو جاتا ہے اور ذرا 4 آدمی اس کو ماننا شروع کر دیں تو پھر خانہ خان بعض اوقات لوگوں کو حسد ہو جاتی ہے کہ اتنا ترقی کیوں کر گیا, تو پھر وہ اس کے عیب تلاش کرتا ہے, یار اس کو تو میں جانتا ہوں, یہ تو ایسا تھا, یہ تو فلاں تھا, یہ تو کل تک تو روڈ پہ کھڑے ہو کر گالیاں دیتا تھا, آج اس کو اتنی شہرت مل گئی, لوگ اس کے ہاتھ چومتے ہیں, فلاں ہے, یہ جاہل ہے, اس کے پاس کیا رکھا ہے. اس طرح مطلب یعنی کہ حسد جو اس کو بلواتی رہتی ہے کہ کسی طرح اگلے کا مطلب کچھ نہ کچھ وہ گرائے. اور جب اس کو اگر اللہ عزت بخش دے, ہے نا, اللہ نے اس کو عزت بخشی تو اس کا بال بیکار نہیں ہوتا. اس کی مثال کو یوں لو کہ چودھویں کا چاند جو ہے وہ آب و تاب سے چمکتا ہے, تو کتا بعض اوقات اس کی چمک دمک دیکھ کر بوکھلاتا ہے, اور کتا جو ہے چاند کی طرف رک کر کے بھونکتا ہے, سمجھے, شور کرتا ہے بھونکتا ہے. تو آپ بتائیے کہ چاند کی آب و تاب میں کون سا فرق آ جاتا ہے, کتا ہی مطلب یعنی کہ ذلیل ہوتا ہے. اسی طرح اگر چودھویں کے چاند کی چمک دمک سے کوئی مطلب حسد کر کے چاند کی طرف تھوکے تو اسی کے منہ پہ آئے گی تھو. تو اسی طرح اللہ تعالیٰ کسی کو نوازے اور بندہ اس سے حسد کرے تو بربادی خود اس کی اپنی ہے, ہے نا. تو بہرحال جو ذی نعمت ہوتا ہے, صاحب نعمت ہوتا ہے, نعمت والا ہوتا ہے, اسے حسد کیا جاتا ہے. یہ پرانا مطلب ہے کہ رول چلا رہا ہے. تو یہ حدیث پاک ہے. تو منصور بھی حسد کرتا تھا, تو بلا بھائی اس کو قتل کریں گے. اب وزیر کانپ گیا کہ علی کیا, جو شخص عزلت نشین ہو گیا, کون گوشہ نشین ہو گیا, نہ سیاست میں آپ کے آ رہے آتا ہے, نہ حکومت پر وہ آپ کے مطلب کو خطرہ ہے, نہ اقتدار کو اس سے کوئی خطرہ ہے آپ کے, خامہ کا ایک مطلب ہے کہ سوئے ہوئے شیر کو چھیڑ رہا, کیا مانا آتا ہے, تو چھوڑیے جانے دیجیے. یہ مسلحت کے خلاف ہے, خامہ کا مطلب شورش ہوگی, ہنگامے ہوں گے. تو خلیفہ پر بھوت سوار تھا حسد کا, اس نے کہا کہ چپ, میرا آرڈر ہے, اس کو حاضر کرو. اب وزیر بیچارہ گھبرا گیا, چنانچہ مجبوراً امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کو لینے کے لیے وہ چلا گیا. ادھر خلیفہ منصور اپنے تخت پر بیٹھا ہے اور اس نے غلاموں کو سمجھا دیا کہ جب میں اپنے سر سے تاج اتاروں تو یہ اس کو انڈیکیٹر سمجھنا, یہ نشانی سمجھنا اس بات کی اشارہ کہ اس کو قتل کرنا ہے. تو میں جیسے ہی تاج اتارا ہوں سر سے تو امام جعفر صادق کی گردن تم اڑا دینا رضی اللہ. خیر یہ ان کی پلاننگ ہوگی. اب ادھر امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ نے تشریف لیا ہے وزیر کے ساتھ جب دربار میں, بادشاہ پر ہمت تاری, ایک دم وہ کھڑا ہو گیا اور بڑی یعنی کہ تعظیم و تکریم کر کے اپنے تخت پر بٹھایا, خود نیچے بیٹھ گیا. باقی شان ہے جسے خدا رکھے اسے کون چکھے, وہ نیچے بیٹھ گیا. وزیر حیران کہ یہ ہوا کیا, اور بڑی عاجزی اور دجاجت سے ہاتھ مان کر درخواست کی, عالی جا کوئی مطلب میرے لائق خدمت ہو تو ارشاد فرمائے. سبحان اللہ, کوئی بادشاہ کسی سے متاثر ہو جائے تو اپنے جیسا دو چار لاکھ تو مانگ ہی لے. بادشاہ متاثر کچھ تو دے ہی دے, دو لاکھ مانگیں گے تو دو پانچ ہزار تو ڈال ہی دے گا اپنی جھولی میں. انہوں نے کیا فرمایا, انہوں نے فرمایا کہ بس میری خدمت یہی ہے کہ آئندہ مجھے دربار میں بلانا مت, یہ خدمت تمہارے ذمہ میری. چنانچہ منصور نے وعدہ کر لیا کہ حضور آئندہ کبھی آپ کو زحمت نہیں دی جائے. اور بڑے عزت و احترام کے ساتھ رخصت کیا, اور اتنا اس پر ہیبت طاری ہوئی تھی بادشاہ پر, وہ خلیفہ منصور پر, کہ تین شبانہ روز وہ بے ہوش پڑا. جب اسے ہوش آیا تو اب سارے لوگ حیران تھے کہ اس کو ہو کیا گیا, کہاں یہ قتل کرنے کے لیے بلایا اور کہاں یہ مطلب بالکل الٹا معاملہ ہوا, مسئلہ کیا ہے. خیر جب اس کی آواز قائم ہوئے تو اس کو پوچھا, کسی نے ہمت کر کے کہا, علی یہ پاسا کیسے پلٹ گیا؟ تو منصور نے بولا کہ بس مت پوچھو بات, جب امام جعفر صادق میرے دربار میں داخل ہوئے نا تو ان کے ساتھ ساتھ ایک بہت بڑا اژدہا تھا, سانپ, منہ اس کا کھلا ہوا تھا اور منہ اتنا بڑا تھا اس کا کہ وہ تخت سمیت مجھے نکل جاتا. اس نے مجھے مطلب یعنی کہ اس اژدہے نے کہا, جو تم لوگوں نے نہیں دیکھا وہ مجھے نظر آیا, کہ اگر تو نے ذرا سی بھی بے ادبی کی نا تو تخت سمیت تجھے نکل جاؤں گا. اب بتائیے کتنی بڑی شان تھی امام جعفر صادق, اور پھر بھی انتصاری. اور بات بھی یہی ہے کہ جو شان پھلدار ہوتی ہے جھکتی وہی ہے, جو پرہیزگار ہوتا ہے وہی منکسر المزاج بھی ہو جاتا ہے. انہیں جس کے پاس کچھ ہے تو وہ تو انتظاری کرے گا, تو جو شاخ پھل سے پھلوں سے لدی بھی وہ جھکی رہتی ہے وزن سے بوجھ سے, اور جس میں پھل ہی نہیں تو وہ اکڑتی خوب اکڑتی ہے. تو ہم لوگ عمل سے کون ہیں تو خوب اکڑتے رہتے ہیں, اور جو نیک اور پرہیزگار لوگ ہوتے ہیں وہ جو جھکے رہتے ہیں, ان کی سر نیکیوں کے پھل ان میں لگے ہوتے ہیں تو اس کے بوجھ سے ان کا سر جھکا رہتا. ہاں ایک بار سیدنا سفیان الثوری رحمت اللہ علیہ بہت جلیل القدر تابعی ہوئے, آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ حضور آپ کیا مطلب گوشہ نشین پڑے رہتے ہیں, کاش آپ لوگوں کے درمیان تشریف رکھا کرتے ہیں, لوگوں کو واضح نصیحت فرماتے, فیوز و برکات اپنے لٹاتے. تو حضرت سیدنا جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ نے دو اشعار پڑھے عربی, جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے, کسی جانے والے انسان کی طرح وفا بھی رخصت ہو گئی اور لوگ اپنے خیالات میں غرق ہو گئے. تو بظاہر ایک دوسرے کے ساتھ اظہار محبت و وفا کرتے ہیں لیکن ان کے دل بچھوؤں سے لبریز ہیں. واقعی یعنی کہ بہت بڑی بات کہی انہوں نے, کہ اس دور کی بات ہے, تابعین کا دور تھا. اب تو برال وفا کا بھی گلا گھونٹ دیا گیا اور جنازے اٹھ گئے وفا کے, اور اظہار محبت اور مبدت خالی نام کو ہے. اس وقت یہ فرما رہے کہ وفا چلی گئی, جیسے انسان مر جاتا وفا مر گئی. لوگ بازار ایک دوسرے سے محبت کا اظہار کرتے بھی ہیں یہ بھی فرمایا, لیکن اندر میں تو ان کے بغض ہیں, بچھو بھرے ہیں. بہت بڑی حقیقت یہ, جیسے ہم پوچھتے ہیں بھائی کیا حال ہے, خیریت ہے, گھر میں سب اچھے ہیں, خالی پوچھتے ہیں ہم لوگ اوپر اوپر. اگر وہ کہہ دے کہ بھائی قرضے کے بار میں ڈوبا ہوں, یہ پوچھیے ہمدردی کی تو کچھ دینا چاہیے. وہ کہے قرضے کے بار میں ڈوبا ہوں, ہم تو ہو تو لے لیں, اس دینے کا تو سوچ بھی نہیں سکتے. اگر وہ مانگنے کی بھول کر لے تو آئندہ راستہ بھی بدل دیں, اس کو نکلے نہیں, اس کے سامنے ہی نہ ہے. حضرت امام محمد سیرین رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ہے کہ انہوں نے کسی سے طبیعت پوچھی, آپ کی طبیعت کیسی, مزاج کیسے, مزاج شریف, خیریت جناب, پوچھتے نا, پوچھ لیا کہ مزاج شریف, بندہ بڑا شریف تھا اور سیدھا سادہ اور صاف. وہ اس نے کہا حضور قرضے میں ڈوبا ہوا ہوں, بچوں کے فاقے ہو رہے ہیں. آپ نے فرمایا کہ اچھا ابھی آئے, آپ گھر تشریف, اور 1000 درہم یا کچھ اسی طرح کی رقم لی اور آ کر فرمایا کہ وہاں چوک سے تو اپنا قرضہ چکاؤ اور وہاں چوک بچوں کی غذا کے بھی استعمال کرو. اس طرح فرمایا, اور فرمایا کہ کسی کو طبیعت پوچھے, مزاج پوچھے, اور جب وہ شکوا کرے اپنے مزاج کا, تو اس کی تکلیف کا اظہار کرے تو پھر اس کی تکلیف دور نہ کرنا, یہ بے وفائی اور بے مروتی ہے. اور پھر طے کیا کہ اب کسی کو میں کبھی طبیعت نہیں پوچھوں گا, کہ میں طبیعت پوچھوں اور پھر میرے دل میں کھوٹ ہو جائے اور میں اس کی خدمت نہ کر سکوں, اس لیے طبیعت پوچھنا چھوڑ دیا. خالص مال ہوتا تھا ایمان سے, خالص.
قسمت.
جبھی تو آج صدیاں بیت گئی ان کا ذکر خیر زبانوں پر ہے اور رحمت اللہ علیہ رضی اللہ عنہ کی دعائیں. بھلا ہمارا بھی کوئی بھاؤ پوچھے, فرعون کی بھی کوئی تعریف کرتا ہے, نمرود کا بھی کوئی بھاؤ پوچھتا ہے, یزید کا بھی کوئی بھاؤ پوچھتا ہے, ان اللہ والوں کی تعریف ہوتی ہے. ہم لوگ گناہگار لوگ ہیں, ہمارا بھاؤ کون پوچھے. ہم بھی اگر کچھ آخرت کے لیے تیاریاں کر جائیں اور لوگوں میں دین کی خدمت کا ڈنکا بجا جائیں تو انشاءاللہ یاد کریں گے, خیر سے یاد کریں گے. اگر برائیوں میں نام پیدا کیا تو نفرت سے یاد کریں گے, یاد تو کریں گے. شہرت اللہ والے ہزاروں صدیوں ہزاروں سال بھی ہو جائے تو لوگوں کے دلوں میں ان کا احترام باقی رہتا ہے, اور امام جعفر صادق کا احترام ابھی باقی ہے. حالانکہ زمانہ گزر گیا, 1200 کے لگ بھگ سال ہو گئے ان کو, لیکن اب بھی ان کا احترام باقی ہے دلوں میں اور قیامت تک رہے گا انشاءاللہ. وفات چلی گئی, لوگ اپنے خیالات میں غرق ہو گئے, بظاہر اظہار محبت کرتے بھی ہیں مگر دلوں میں بچھو بھرے ہیں. ایک بار کسی شخص کی دیناروں کی تھیلی گم ہو گئی, دینار سونے کے اشرفی کو کہتے ہیں, دیناروں کی تھیلی گم ہو گئی. وہ شخص آپ کو جانتا نہیں تھا, کیونکہ اللہ والے جو ہیں وہ ضروری جڑے گا, وہ جھنڈا لے کر کریں اللہ والے تو پھر اللہ والے ہوتے ہیں, وہ تو چھپ کر رہنے میں مزے محسوس کرتے ہیں. ایک صاحب دیناروں کی تھیلی گم ہو گئی, یہ حضرت گزر رہے ہوں گے, اس نے پکڑ لیا کہ ہو نہ ہو تو نے میری تھیلی چرائی. آپ نے فرمایا کہ یہ بتاؤ کہ بھائی اس میں اتنی رقم تھی, تو انہوں نے کہا 2000 دینار تھے. غصہ مت کرو ابھی حاضر, آپ 2000 دینار میں آپ کو دیتا ہوں. یہ کہہ کر آپ گھر تشریف لائے اور 2000 دینار لے کر وہ بھرل کھڑا رہا ہو, تو 2000 دینار پیش کر دیے اور یہ خوش ہوتا ہو چلا گیا کہ دیکھو میں نے چور کو کیسا پکڑا اور اپنا روب کیسا, خالی مطالبہ کیا اس کی حالت خراب ہو کر دے دیا, چور ہے لیکن کمزور ہے, یہ خوش ہوتا ہوا چلا گیا. اب اتفاق سے اس کی گم شدہ جو تھیلی تھی دیناروں کی وہ نفسیاب ہو گئی, میں نے چور پکڑ لیا تھا, اس نے میرے پیسے بھی پورے پورے دے دیے 2000 دینار, یہ تھیلی میری ہے تو یہ ماجرا کیا ہے. پھر اس نے وہیں گھر پہ جا کر معذرت کی کہ جناب وہ معاف کرنا مطلب یہ کہ میری تھیلی مل گئی ہے اور آپ بڑے سخی معلوم ہوتے ہیں, بہرحال اپنے پیسے لے لیجیے. آپ نے فرمایا کہ ہم دے کر واپس نہیں لیتے, آپ یہ بھی رکھیں. وہ حیران ہوا, پھر اسے معلوم ہوتی کہ یہ سخی داتا ہے کون, ہے کون. پھر لوگوں نے بولا سبحان اللہ تو ان سے واقف نہیں, یہ تو اولاد رسول حضرت امام جعفر صادق ہیں رضی اللہ تعالیٰ, نام اس نے بہرحال سنا تھا. پھر وہ چونکاتے ہوئے یہ بہت نادیم اور پشیمان ہوا, یہ کہنے کی ضرورت نہیں تو یہ ایسے اللہ والے گدڑی کے لال. ایک بار اب اللہ کا ذکر کرتے ہوئے تشریف لیے جا رہے تھے, ایک اور عقیدت مند وہ بھی اللہ اللہ کر کے آپ کے ساتھ چل پڑا, وہ آپ نے یکدم مناجات کی, اللہ میرے پاس کوئی بہتر لباس موجود نہیں, ابھی اتنا کہنا ہی تھا کہ غیب سے ایک بیش قیمت لباس ظاہر ہو گیا, آپ نے اس کو لے لیا, اس لباس کو زیب تن فرما دیا. جو دیوانہ پیچھے لگا ہوا تھا اس نے عرض کیا کہ حضور اللہ اللہ تو میں بھی آپ کے ساتھ کر رہا تھا, مجھے بھی تو پھر کا حصہ ملنا چاہیے. وہ دیوانگی میں کہہ رہا تھا کہاں اس کا اللہ اللہ کرنا ان کا اللہ اللہ کرنا, بہت فرق ہے زمین آسمان کا فرق, لیکن یہ تو صحیح سخیوں کی اولاد تھے. دیوانے نے حصہ مانگا اور مانگا کیا, واہ اس نے کہا کہ حضرت میں بھی حصے جا رہا ہوں, اللہ اللہ تو میں بھی کیے جا رہا تھا, اب یوں کرو نیا آپ رکھ لو تو پرانا تو مجھے دے دو. وہ تبرک میں پرانا لباس لے کے چل گیا, حضرت دے دیا. آپ فرماتے ہیں کہ پانچ لوگوں کی صحبت سے, پانچ قسم کے لوگوں کی صحبت سے بچتے رہو. نمبر ایک, جھوٹے آدمی کی صحبت سے بچو, کیونکہ جھوٹے کی صحبت کی وجہ سے اس کی صحبت جو ہے وہ آدمی کو دھوکے میں مبتلا کر دیتی ہے. دوسرا, بے وقوف اور احمق کی صحبت سے بچو, کیونکہ وہ اگر تمہیں فائدہ بھی پہنچانا چاہے گا تو پہنچائے گا نقصان. تیسرا نمبر, کنجوس, کنجوس کی صحبت سے بچو, اس کی صحبت سے بہترین وقت ضائع ہو جاتا ہے. چوتھا, بزدل کی صحبت سے بچو, کیونکہ یہ وقت پڑنے پر ساتھ چھوڑ دیتا ہے. تو فاسق کی صحبت سے بچو, کیونکہ ایک نوالے کی لالچ میں وہ مصیبت میں مبتلا کر دیتا ہے, ایک نوالے کی لالچ میں تمام مصیبت میں مبتلا کر دیتا ہے. مہاراج یہ کہ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بہت بڑے ولی اللہ زبردست تابعی اور بہت بڑے اللہ والے تھے. رجب المرجب ہیں, ان کی یاد میں الحمدللہ ہمارے یہاں مسلمان جو ہیں وہ بکثرت گھروں میں پھولوں پر ان کی فاتحہ دلاتے کو نیاز کر. بعض اوقات اس ضمن میں دیکھا کہ غلط فہمیاں لوگوں کو ہو جاتی ہیں, پھیلائی جاتی ہیں غلط فہمیاں, کچھ نہ کچھ مطلب لے انسان پیدا ویسا رہتا ہے, یہ بندہ کنفیوز ہو جاتا ہے اور ہر سال تو نہ قرآن میں اس کا ذکر ہے نہ حدیث میں ذکر ہے، یہ تو نہیں ہونا چاہیے، یہ تو یوں ہے، یہ تو حرام ہے، یہ تو سنا ہے۔ اس طرح بندہ مطلب یعنی کہ اس دلیل پر تو فوراً کنفیوز ہو جاتا ہے کہ بھائی صحابہ کرام کے دور میں نہیں تھا، سرکار کے دور میں نہیں تھا، صحابہ کے دور میں نہیں تھا، تو یہ اب کیسے ہو گیا، یہ تو ناجائز ہونا چاہیے، اسلام تو مکمل ہو چکا۔ یہ موٹی عقل والا بندہ جو وہ تو بالکل پھسل جاتا ہے بھائی، جب یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نہیں تھا، صحابہ کے دور میں نہیں تھا اور اسلام مکمل ہو گیا، الیوم اکملت لکم دینکم، آیت نازل ہو گئی کہ ہم نے آج کے دن تمہارا دین مکمل کر دیا، تو اب یہ کونڈے کہاں سے داخل ہو گئے دین میں، لوگ ثواب سمجھ کر کی کرتے ہیں، نہیں ہونا چاہیے۔ تو یہ مطلب یعنی کہ بہت بڑی غلط فہمی لوگوں کو ہو جاتی ہے۔ اس ضمن میں وضاحت کر دوں تاکہ کسی کے ذہن میں یہ شبہ ہو، بے شک وہ کونڈے نہ کرے، یہ ضروری نہیں کہ کونڈے کرے ہی کرے، یہ امر مستحب ہے، کرے تو ثواب ہے، نہ کرے تو کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن اس کرنے کو گناہ کہنا یہ یقیناً گناہ، ایک مطلب حلال فعل کو خامہ کا حرام کہنا، اور مسلمانوں پر اتہام رکھنا کہ حرام فعل کرتے ہیں، معاذ اللہ۔ تو علی جا پہلے تو یہ سن لیں کہ یہ دلیل ہی باطل ہے کہ جو مطلب یعنی کہ سرکار و صحابہ کرام کے دور میں کام نہیں ہوتا تھا وہ حرام، یہ دلیل ہی باطل ہے۔ اگر اس دلیل کو مان لیا جائے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے دور میں نہیں ہوتا تھا وہ حرام ہے، اگر یہ مان لیا جائے تو آج ایک قدم بھی بندہ نہیں چل سکتا، ایک قدم۔ اسلام جو ہے یہ قرآن کے اندر ہے، یقیناً قرآن میں ہر چیز کا بیان ہے، یہ آیت ہے قرآن کی، پورا اسلام جو قرآن میں اس کی تفسیر حدیثوں میں، کہ ہم پورا سمجھ نہیں پائے قرآن کی تو حدیثوں کو دیکھ لیا بار۔ اب یہ قرآن جو شروع میں نازل ہوا اس وقت لکھنے کا جو حساب کتاب تھا، جو چمڑے تھے درخت کے پتوں پر، اب یہ کہ جو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں لکھا گیا جس خط سے، پھر وہی قرآن جاؤ اس سے تعلیم حاصل کرو، اس کو پڑھ کے دکھاؤ تو پھر تم کو مانو۔ ابھی آج کل یہ کمپنی تو کھلا کمپنی تو کھلا پبلکنگ کمپنی یہ چھاپے جا رہی ہے قرآن، تو نہیں تھا۔ اور مزے کی بات یہ کہ آپ کو حیرت ہوگی کہ حجاج بن یوسف جو بڑا صفاق فرما روا گزرا ہے، بڑا صفاق اور ظالم، صحابہ کو کہتا ہوں اس نے شہید کرایا، اس ظالم و جابر نے قرآن مجید پر اعراب لگوائے، منزلیں پارے صورتیں، یہ جو موجودہ اس کی ترتیب ہے نا، یہ حجاج بن یوسف نے کرائے، جو نہ نبی ہے نہ صحابی ہے، بات اس نے کرائے۔ اب ہر ایک اس قرآن کو پڑھنے پر مجبور ہے، اس کے علاوہ وہ پڑھ ہی نہیں سکتے، اعراب وغیرہ کا زیر زور پیش وغیرہ کا قرآن ہم لوگ پڑھ ہی نہیں سکتے، تو یہ اس دور میں نہیں تھا، لیکن جائز ہے، ہر ایک اس کو مانتا ہے، جو کنڈے کو حلال کہے وہ بھی مانتا ہے، جو کنڈے کو حرام کہے وہ بھی مانتا ہے۔ پھر مزے کی بات یہ جہاں امام کھڑا ہوتا ہے، یہ جو تاک بنی ہوئی ہے آپ کی مسجد کے سامنے نظر آ رہی ہے، یہ ہر مسجد میں ہوتی ہے تاک، یہ بھی نہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے بنائی نہ صحابہ کرام نے بنائی، آپ کو حیرت ہوگی۔ یہ تاک جو ہے یہ سیدنا عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلے بنائی، تاک کا رواج تھا، اب ہر مسجد میں ہوتا ہے، اور اس کو بھی حرام کہنا پڑے گا، کیونکہ دورے محبوب میں اور صحابہ کرام کے دور میں نہیں تھا، یہ میں سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں، ورنہ خدا کی قسم آج بھی محبوب کا دور ہے، ہمیشہ کے لیے، قیامت کے لیے رسول، قیامت تک کے لیے رسول۔ آدم کا پتلا نہ بنا تھا جب بھی وہ دنیا میں نبی تھے، ہے ان سے آغاز رسالت صلی اللہ علیہ وسلم، ہے تو ان کا دمن، لیکن سمجھانے کے لیے تمہارا لیے کہ یہ دلیل نہیں چلے گی، یہ حدیث کی کتابیں جو ہیں صحیح بخاری یا مسلم اور ابو داؤد اور ابن ماجہ اور ترمذی اور نسائی اور طبرانی اور مشکات، اتنی بھی کتابیں کوئی بتا دو کہ ایک بھی کتاب ان میں سے اس دور میں تھی، نہ سرکار نے چھپوائی نہ صحابہ کرام نے چھپوائی، بعد میں سنے سلسلے میں پھر حدیث کی قسمیں جو ہیں، یہ صحیح ہے، یہ حسن ہے، یہ ضعیف ہے، یہ غریب ہے، اس طرح قسمیں، تیسروں قسمیں، یہ سب کہا تھی بعد میں، آئے چھ کلمے آتے ہیں، یہ چھ کلمے جو چھ کلمے سب بات کی، اس دور میں نہیں، حج کرنے کے لیے سب تڑپ گئے، پہلے تو حج کرنے کے لیے بندہ گھوڑے پہ جاتا تھا، اونٹ پر جاتا تھا یا پیدل جاتا تھا، اب یہ جو پسینے میں تیرتے ہوئے آپ جاتے ہیں یا ہوائی جہاز میں اڑ کے جاتے ہیں، وہاں ایجاد ہوئے تھے، یا ان کا رواج نہیں تھا ان میں پسینوں کا حج میں جانے کے لیے، سب بعد میں آئے۔ تو ایسی ہزاروں مطلب یہ نکلی ایجاد ہے، سب بعد میں، یہ اسپیکر پر میں تبلیغ کر رہا ہوں، اسپیکر آپ کو ثابت کر دیں کسی صحابی نے اسپیکر پر تبلیغ کیا، یہ جائز ہے کہ شریعت سے نہیں ٹکرا دو؟ تو جب یہ ساری باتیں جائز ہوتی چلی جا رہی ہیں تو بیچارے رہ گئے کونڈے، ان کو بھی جائز کر دو نا. اور مشکاۃ شریف کی حدیث ہے، مشکاۃ شریف کی حدیث ہے کہ جو کوئی اسلام میں اچھا طریقہ جاری کرتا ہے، جو مسلمان اسلام میں اچھا طریقہ جاری کرتا ہے تو اس کو اس کا ثواب ملتا ہے. پھر جتنے لوگ اس پر عمل کرتے چلے جاتے ہیں، اچھا نیا طریقہ اچھا جاری کرتا، جاری وہی کرے گا جو نیا ہو، تو پھر اس کو ثواب ملتا ہے. جتنے لوگ اس پر عمل کرتے ہیں ان سب کو بھی ثواب ملتا ہے، اور پھر ان سب کے مجموعے کے برابر جاری کرنے والے کو ثواب ملتا ہے. اسی طرح اسلام میں جو کوئی برا طریقہ ایجاد کرتا ہے اس کو اس کا گناہ ملتا ہے، اور جتنے لوگ عمل کرتے ہیں ان کو بھی اپنا اپنا گناہ ملتا ہے. پھر ان سب کے مجموعے کے برابر اس برے طریقے کے موجب کو رائج کرنے والے کو گناہ ملتا ہے. یہ اس کی اصل ہے. تو ہر وہ طریقہ جو شریعت سے نہ ٹکراتا ہو اچھا ہو، وہ جائز ہے، اس کے ثواب بھی ثواب ہے. جیسے یہ طاق عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ نے پہلی بنوائی، تو یہ جاری کرنے والے کو یقیناً ثواب ہی ثواب ملتا رہے گا. اس طرح کے بے شمار طریقے ہیں جو بعد میں رائج ہوئے، تو ان کو ثواب ملتا ہی چلا جائے گا، رکے نہیں. اب یہ مولوی فاضل کی ڈگری لیتا ہے، سند، اس دور میں سند کہاں تھی، اس دور میں دارالعلوم کہاں تھے اس طرح کے، اور درس نظامی کا جو کور پڑھتا ہے وہ اس دور میں کہاں تھا، یہ تابعیہ سب بعد میں تھی.
حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود
فرماتے ہیں جس کو مسلمان اچھا سمجھے وہ عند اللہ، انہیں اللہ کے نزدیک بھی اچھا ہے. تو لاکھوں مسلمان امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کی یاد میں ان کے ہی سارے ثواب کے لیے کھیر پکاتے ہیں، اس کو اچھا بھی سمجھتے ہیں الحمدللہ، جو نہیں کرتا وہ بھی اچھا تو سمجھتا ہے. تو اللہ کے نزدیک یہ اچھا، یہ قاعدہ ہے، اس لیے کہ شریعت سے یہ ٹکراتا نہیں، مثال ثواب جائز. اب قرآن حدیث سے یہی ثابت ہے کہ ہم اگر مرنے والے کے لیے دعا کریں تو اس کو فائدہ پہنچتا ہے، ہم پڑھ کر کچھ اس کو ایصال ثواب کریں تو فائدہ پہنچتا ہے، پکا کر ایصال ثواب کریں تو فائدہ پہنچتا ہے. تو اسی طرح مطلب ہم نے کھیر پکائی امام جعفر صادق کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہم نے اس کا ایصال ثواب کیا، پہنچے گا یقین. اچھا تو پھر آپ کے ذہن میں آئے گا کہ کونڈے اور کھیر یہ کی، اور کچھ پکا لیتے، چاول پکا لیتے، روٹیاں پکا لیتے، یہ سب لوگ کھیر کیوں پکاتے ہیں؟ تو اگر کوئی مطلب سارے مل کر ایک کام یعنی کھیر پر یعنی کہ عمل کریں تو یہ ناجائز کہنے کے لیے بھی دلیل چاہیے، ناجائز کہنے کے لیے دلیل چاہیے. اب مثلا کوئی ہے کہ وہ روز مطلب لنچ میں اس کو چاول ہی چاول چاہیے، چاول نہ ہو اس کا موڈ خراب ہو جائے گا، نہیں یار میں چاول کھاتا ہوں، وہ چونکہ چاول کھاتا ہے اس نے ناجائز کیا، تو یار یہ تو ناانصافی ہے، چاول تو تم بھی کھاتے ہو، چائے کے بغیر تو کسی کو نہیں چلتا، تم ہو کبھی چائے پیتے ہیں، یار یہ روز چائے کیوں پیتا ہے، تو کبھی کبھی پی لیتا ہے. تو روز تم چائے پیتے ہو، روز دودھ پیتے ہو، پانی 24 گھنٹے چڑھائے جاتے ہو، ہر وقت جو کام تم کرتے ہو وہ جائز، اور اگر میں سال میں ایک بار کونڈے پکاؤں تو تم ناجائز کرو، تو نہیں بنے گی نا بات. مناسب میں سال میں ایک بار کرتا ہوں، تو تم روزانہ جو کام کرتے ہو تو میں تمہیں نہیں چھیڑتا، میں سال بھر میں کرتا ہوں تو مجھے بھی کرنے دو، ایک آدھ بار کرتا ہوں سال. تمہارا لیے کہ فقہ کرام کا یہ متفقہ کا فیصلہ ہے کہ ہر شے میں، ہر چیز میں، تمام چیزوں میں جس کے بارے میں کچھ نہیں کہا گیا، نہ ثواب ہے نہ گناہ ہے، جو بھی ہے مطلب جس کے بارے میں کچھ کہا نہیں گیا، شریعت نے سکوت کیا، وہ مباح. تو جب شریعت نے سکوت کیا تو وہ جائز ہے. تو جس کو شریعت حرام نہیں کہتی، میں اور آپ کیوں حرام کہتے ہیں؟ ہم کو کیا حق پہنچتا ہے کہ ہم اس کو حرام کہتے ہیں؟ شریعت جب سکوت کرتی ہے تو بندہ بھی سکوت کرتا ہے. پھر لوگوں کا عمل اس کو مطلب ہے کہ لوگوں کا اس پر عمل کرنا ہی اس کو بہتر بنا دیتا ہے. جیسے ابھی میں نے حدیث شریف آپ کو سنائی کہ جو مطلب ہے کہ مسلمان جس کو اچھا جان کر کرتے ہیں وہ اللہ کے نزدیک بھی اچھا ہے. تو پہلے تو یہ کونڈے مباح، اب چونکہ مسلمان پر عمل کرتے ہیں کار ثواب ہے، تو کونڈے میں پکانے کا لوگوں کا اصرار اس میں بھی کیا حرج ہے؟ وہ اس کو واجب یا فرض نہیں، بالکل یہ کرتے ہیں، چلو بھائی کنڈے میں کرتے رواج ہے تو کوئی مذاکرہ نہیں، کیونکہ چاول آپ بھی تو دیکھ میں ہی پکاتے ہو، چاول لے کے کھانا ہو تو 2-5 چولہے لگا دو، شادی ہو تو ایک ایک تھالے میں پکائے گا، تھالا ادھر رکھا کوئی جل جائے گا، کوئی تیکھا ہو جائے گا، کوئی میٹھا ہو جائے گا، آپ دیکھ میں ہی کیوں پکاتے ہیں؟ کبھی وہ پانی دھونے کی جو کشتی ہو تو اس میں پکا ڈالا کرو، روٹی توے پہ کیوں پکاتے ہو؟ کبھی دھوپ میں بھی سینک لیا کرو روٹی، تو توے کا اصرار کرو، پانی گلاس میں ہی پیو ہے نا، اور جناب چاول آپ دیگ میں ہی پکاؤ، گھر کے چاول پتیلے ہی میں پکاؤ، تو کھیر کونڈے میں پکاؤ تو کیا مزہ ہے؟ یہ جلائی ہے مسلمانوں میں، اور ایک جائز پہلے، اور رہا کونڈا تو مٹی کا برتن تو ویسے بھی الحمدللہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو مٹی کے برتن اپنے گھر کے لیے بنواتا ہے اللہ کے فرشتے اس گھر کی زیارت کو آتے ہیں. تو الحمدللہ یہ دعوت اسلامی والوں کا تو خاص مطلب امتیاز ہے، دعوت اسلامی کے جتنے مبلغین ہوتے ہیں ایک آدھ مٹی کا برتن ان کے گھر میں آپ کو ملے گا ہی ملے. یہ حقیقت برتن ہے, یعنی ایک ایسی مطلب مٹی کے برتن میں کشش ہے کہ بچے بھی ہیں نا وہ شوق سے مٹی کے برتن میں کھاتے ہیں. میرے دو منے چھوٹے ہوتے ہیں وہ مٹی کے برتن میں کھاتے ہیں, سنبھال کے رکھتے ہیں. اب ایک مٹی کی تھالی وہ فلاور ہے تو یہ دونوں پھر باری باری اس میں کھاتے ہیں. ایک دن ایک فلاور میں کھائے گا تو ایک دوسرا سادے میں کھائے گا, دوسرا وہ دوسرے دن فلاور میں کھائے گا, دوسرا پھر وہ سادے میں ڈیزائن والی فلاور. اس طرح ان کو شوق ہے کہ مٹی کے برتن میں کھائیں گے لازمی, ایک روٹین بن گئی. یہ ہوتا ہے کہ ماحول کا ایک اثر ہوتا ہے. تو مٹی کے برتن ہمارے یہاں تو بہت پسند کیے جاتے ہیں. یار یہ تو اور بھی اچھا ہوگا کہ وہ امام جعفر صادق کی نیاز وہ افضل برتن میں پکائی جاتی ہے, کنڈے میں رکھی جاتی ہے مطلب پکا کے. تو ہمارے لیے تو اور بھی وجہ سرور ہے کہ واہ بھائی اس زمانے سال میں ایک آدھ بار تو گھر میں مٹی کے برتن کو بھی داخلہ مل جاتا ہے. مادرن لوگ بھی مٹی کے برتن کو آ رہے لے آؤ بھائی کنڈے. اچھی بات ہے کہ چلو ایک آدھ دن تو سال میں پھر رشتے اس کے گھر کی بھی زیارت کر لیں گے, بھائی آج کنڈے آئے اور اللہ کے ایک ولی کی یاد میں آئے. یہ اللہ کے ولیوں کی برکت ہے کہ مٹی کے برتن بھی ہمارے گھروں میں آ جاتے ہیں کبھی نہ کبھی. الحمدللہ ثم الحمدللہ. اب ایک بات ہے اس میں کہ بعض لوگ اس میں ذرا کچھ گڑبڑ کر دیتے ہیں. وہ اس طرح یہ ایک کہانی پڑھی جاتی ہے, وہ شہزادے کا سر اور پتہ نہیں لکڑ اور کیا کیا, اور یہ مطلب کھیر پر پڑھی جاتی ہے کھیر پکانے کی. بہرحال وہ کہانی جو ہے اس کا نہ سر ہے نہ پیر, جیسے جناب سیدہ کی کہانی یا دس بیویوں کی کہانی. یہ جو کہانیاں تو پھر کہانیاں ہیں, کہانی کہانی ہوتی ہے اور اللہ والوں کی حکایت حکایت ہوتی ہے. یہ جو کہانی ہے تو کہانی تو وہ کہانی ہوتی ہے. تو یہ کہانیاں جو ہیں یہ اپنے کام کی نہیں, ان کی کوئی اصل نہیں ہے, کوئی طلب نہیں ہے. تو جناب سیدہ یا دس بیویوں کی کہانی اور یہ جو ہے وہ کیا شہزادے کا سر اور اس طرح بہت پہلے کسی نے دکھایا تھا میرے کتاب, ایسی کوئی ایسی دباڑ قسم کی کہانی ہے, یہ اس میں کوئی دم نہیں ہے. تو یہ لازمی پڑھی جاتی ہے. تو یہ جڑے ہوئے قصے اور خاص کر یہ عورتیں جو ہوتی ہیں بیچاری یہ سادہ نہ ہوتی, ان کو زیادہ معلومات نہیں ہوتی. یہ کہانیاں ان میں بڑا زور پکڑ گئی. تو یہ کہانیاں بالکل غلط اور بالکل لغو ہیں, ان کو بالکل نہ پڑھا جائے. اگر پڑھنا ہے تمہیں تو یاسین شریف پڑھنے کا اہتمام کرو, کہ بالکل مستند احادیث میں یہ ملتا ہے کہ یاسین شریف جو ایک بار پڑھے اس کو دس قرآن کا ثواب ملتا ہے. تو ایسی مستند مطلب یہ کہ یاسین شریف کے ہوتے ہوئے کہ تمہاری کہانی بھی چند صفوں کی ہے, یاسین شریف بھی چند صفوں کی پڑھا چیز رکن ہوتی ہے, اس کے بدلے اس کا رواج ڈالو. اور میں جگہ جگہ بتاتا رہتا ہوں نہ کرے یاسین شریف کا رواج پڑ جائے. ٹھیک ہے وہ اس دور میں تو نہیں چاہیے, لیکن مجھے امید یقین ہے کہ ان شاء اللہ مجھے ثواب ملتا رہے گا مرنے کا. یہ اگر رائج ہو گئی یاسین شریف, جگہ جگہ میں سمجھاتا ہوں, اگر تم نے منت مان لی ہے کہ میں کہانی پڑھوں گی تو بھی اس منت پر عمل نہیں کروں, کہ جو ناجائز منتیں ہوتی ہیں ان کا پورا کرنا بھی ناجائز ہے. یاسین شریف پڑھو, بے شک نیاز بی بی فاطمہ کی ضرور کرو, نیاز ہر ولی کی کرو, ہر صحابی کی کرو, ہر نبی کی کرو, لیکن یہ کہانیاں مت. پھر بعض جگہ یہ بھی دیکھا کہ کنڈے کو گھر سے باہر نہیں لے جانے دیتے, تو یہ بھی ایسا فعل ہے جو عقل کے خلاف, عقل کے خلاف ہے. اس کی بظاہر کوئی یعنی کہ وجہ نظر نہیں آ رہی. سر اس وقت کے لیے پکانا کھانا اس کے تو میں نے دلائل دیا آپ کو. اب یہ کہیں کہیں یہ کہ باہر لے جانا اس کو مطلب اس سے لوگ مایوس سمجھتے ہیں, تو یہ ایسا نہیں ہے. اب جو مطلب آپ کے گھر نہیں آ سکتے, وہ غریب پکا بھی نہیں سکتے, تو ان کو کیوں نہیں روم رکھتے, ان کو بھجوا دیں. تو بھجواؤ گے تو ابھی سے پاس ہے نا کہ ابھی یادوں گے محبت بڑھے گی. تو یہ تمہاری اس مطلب یعنی کہ ضد بازی سے دوسرے غریب جو ہیں وہ محروم رہ جائیں گے. ہر ایک تمہارے گھر آئے گا یہ ضرور نہیں کھا لیں گے. تو اس لیے وہ کہانیاں اس پر نہ پڑھی جائیں, اور یہ کہ یہ ضد نہ کی جائے کہ ہم اس کو گھر کے چار دیواری سے باہر نکلیں. روکنا ہے تو اپنے گھر کی خواتین کو روکو, ان کے لیے پردہ ہے, تمہارے کنڈوں کے لیے پردہ نہیں.
شاہ تار پر ہر آن رحمت کی نظر رکھنا, کرے دن رات یہ سنت کی خدمت یا رسول.